نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ الاعراف کے وسطانی مضامین کو آیات ربانیہ کے ضمن میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ مکی سورت ہونے کے اعتبار سے توحید کے لوازمات اور توحید کے تقاضے ذکر کیے جا رہے تھے، اور اب کلمہ طیبہ اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کے تقاضوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس پر گزشتہ غالباً جمعے کے اندر یا اس سے قبل ہم نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ کسی عقیدے یا ایمان کے کسی حصے کو قبول کرنے کے ساتھ اس کے مقصد اور اس کے تقاضے بھی انسان کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو فراموش کر دیا جائے تو پھر سرے سے اس نظریے یا اس عقیدے کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس علمی اور دقیق بحث کو آپ کی خدمت میں سہل اور آسان کرنے کے لیے میں یہ مثال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے والدین ہیں، ہمارے والد ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہم انہیں والد کہہ کر اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں یہ ہمارے والد ہیں، ہم ان سے پیدا ہیں، اپنی والدہ کہہ کر اس بات کا ہم اقرار اور یقین کریں کہ ہم انہی سے پیدا ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ والد، والدہ یا والدین صرف اس لفظ کے کہنے سے ہی تمام باتوں کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ذات سے متعلق لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، جب تک ان تمام چیزوں کو پورا نہ کیا جائے، اور وہ تقاضے ان کی ذات کے آداب کے ہیں، ان کی موجودگی میں اپنے لب و لہجے کو نرم رکھنا ہے، ان سے گفتگو کرنے میں زبان پر شائستگی، اور ان کے لیے جو تکریم اور ان کے لیے جو اجلال و ادب کے کلمات ہیں اس سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اپنے کسی خاص محفل یا کسی مجمع کے اندر جب ان کا ذکر آ جائے تو بڑے ادب کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر وہ خود ہی آ جائیں اس مجمع کے اندر تو پھر بڑے ادب اور عزت دے کر ان کو نشستوں پر بٹھانا ہے۔ یہ تمام چیزیں والدین کے حقوق اور تقاضے اور آداب کے اندر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میرے والد ہیں لیکن ان کے لیے جملے شائستہ اور ششتہ نہ کہے، اور وہ جملے کہیں جو تعظیم اور ادب کے خلاف ہے، یا بھرے مجمع کے اندر ان کا وہ حال کرے جو ایک اپنے کسی عام حقیر آدمی کا بھی کوئی حال نہ کرتا ہے، اور پھر کہے کہ جناب یہ والد ہیں، تو ایک بچہ بھی اس بات کو کہے گا کہ آپ نے والد ہونے کا اقرار تو کیا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ بس یہ بہت نیچے سطح پر اتر کر میں نے عقیدے کی اس بحث کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو ذکر کیا۔ جہاں بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ کلمے کے ساتھ جو ذات الوہیت اور ذات رسالت کے جو تقاضے اور آداب مختلف جہتوں سے، مختلف نسبتوں سے اور مختلف تقاضوں سے ایک مومن کے اوپر لازم ہوتے ہیں، ان تمام کو ادا کرنے کا نام ایمان ہے۔ صرف محض سے تسبیح گردانی یا زبان سے کلمہ کہنا یہ کافی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب جہاں پر اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کو قبول کرنے کا اقرار کر لیا گیا، تو اب اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب تم ہمیں مخاطب کرو اور ہمیں یاد کرو یا ہمیں پکارو، تو پھر کلمات کی شستگی اور معاملات کی تازگی اور الفاظوں میں ادب و آداب کی کھنک اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ تمہارے لب و لہجے کے ساتھ تمہارے رب کا ادب اور تمہارے رب کی اہمیت جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایسے عامیانہ کلمے سے، ایسے عامیانہ انداز میں، ایسے عامیانہ لب و لہجے میں، یا ایسی صفت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا کہ جس صفت کے ساتھ اس کو یاد کرنے میں ادب کا کوئی پہلو نہیں ہے بلکہ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اقرار ایمان کے باوجود اس شخص کے ایمان کی نفی کی گئی ہے، جیسے میں نے حقوق والدین کی مثال دے کر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا۔ اسی لیے قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جب اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے ہو تو اس کے بڑے نکھرے، بڑے پاکیزہ، بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ اور بڑے حسین اس کے نام ہیں، تو جب تم ان کو یاد کرنا چاہتے ہو اپنے رب کو، تو پھر ان ناموں کے ساتھ یاد کرو کہ جو حسین، جمیل اور خوبصورت اور پاکیزہ اور عظمت والے نام اس کے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی نام مت گڑو اور اپنی طرف سے معاملات کو مت گڑو۔ یہاں پر توحید کے وہ تقاضے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے ضمن میں میں نے ایک بہت دقیق علمی بحث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہی تھی عقیدے اور توحید کو پختہ کرنے کے لیے۔ اور بارگاہ الوہیت کے اندر مومن جس قدر اپنے رب کا مؤدب ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر تعظیم اور شستگی کے جملوں سے آشنائی حاصل کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہی فکر اس کی طبیعت یہ ثانیہ بن جاتی ہیں، اس کے اندر منتقل ہوتی ہے، اور وہی چیز اسے آداب کی طرف رغبت دلاتی ہے، تعظیم کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ جس ذات کی عظمت و شان جس حیثیت کے ساتھ واضح ہوتی چلی جائے، تو خود بخود انسان کا دل اس کے ادب کے اندر جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے آداب کو خود ذکر فرمایا کہ جب ہمیں یاد کرو تو ان کفاروں کی طرح نہیں کہ جو ان کو سمجھ میں آیا اس لفظ سے یاد کر دیا۔ جس طرح ہندوؤں کا مذہب دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھگوان چور بھی ہے، تو اس نے کہا یہ بھی ہے، تو اس نے کہا وہ بھی ہے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہ، رب کریم کی ذات کا علو جیسا ہے، جیسی اس کی عظمت ہے، ویسے اس کی عظمت والے نام ہیں، جیسی وہ ذات پاکیزہ ہے اسی طرح پاکیزہ اس کے اسماء ہیں، اس کے ذریعے اسے یاد کیا جائے۔ یہاں پر علماء نے علم کلام کے اندر، کیونکہ یہ عقیدے کی بحث ہے، علم کلام کے اندر اس کی بہت تفصیل کو ذکر کیا ہے اور اس کے نظائر کو ذکر کیا ہے۔ بحث بہت علمی ہے لیکن میں اس کو بہت سادہ انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں اس کی تعداد کتنی ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر ایک واضح حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ 99 اسما من حفظها دخل الجنہ وان اللہ وتر یحب الوتر، وفی روایت ابن ابی عمر من احصاها او کما قال۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے 99 نام ہے، للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہے، من حفظها دخل الجنہ، جس نے اسے حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک روایت اس کے ساتھ یہ بھی کہ وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، کہ اللہ رب العالمین فرد ہے، طاق ہے، اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ یہ دو کلمات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر فرمائے کہ 99 نام ہے۔ اس میں سب سے پہلے گفتگو ہوتی ہے علماء کے درمیان دیگر تمام احادیث کو جمع کر کے اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء کیا 99 ہی ہیں۔ تو اس میں علماء نے جو متفقہ اور مسلمہ نظریہ ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر وہ 99 نام ذکر کیے گئے، مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر، معافی چاہتا ہوں، ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر وہ تمام 99 نام جو باقاعدہ قرآن کریم برہان رشید کے گتوں کے اوپر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں،
یا جناب اوراد و وظائف کی کتابوں میں وہ 99 نام لکھے ہوئے آتے ہیں، وہ زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے 99 نام ثابت ہیں، اور جامع ترمذی کی صحیح حدیث کے اندر وہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں جو سرکار نے خود ذکر فرمایا، جس کا ایک اجمال حضرت ابو ہریرہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے 99 نام، اس کے نام ان 99 عادت کے اندر منحصر نہیں ہیں. ہاں وہ 99 نام جن کو حفظ کر کے بندہ جنت کا مشتاق اور جنت اس کی مقدر ہو سکتی ہے، ان ناموں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ذکر فرماتے، وہ 99 نام یہ ہیں، اس کو جس نے یاد کر لیا وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اور بھی نام ثابت ہے، یا حضور کی زبان سے یہ نام بھی آتے ہیں. بخاری کے حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے لیے ذکر فرمائے، وہ جو تو نے ذکر فرما دیے، اور وہ جو تیرے علوم غیبیہ کے اندر موجود ہے، جو تو نے بتائے وہ بھی اور جو تو نے نہ بتائے وہ بھی، ان تمام ناموں کا واسطہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو یہ حدیث پاک جب سامنے آتی ہے تو علماء اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام جو ہیں وہ صرف اس 99 عدد کے اندر منحصر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی موجود ہیں. ایک تو بس علم کلام کے اندر یہ ہوتی ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ دو جملے میں عرض کی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نام ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو نام ذکر کیا جاتا ہے وہی ذات ہے یا وہ ذات کے تعارف کے لیے ہے. تو اس پہ اجماعی نظریہ علماء کا یہ ہے کہ نام جو ہوتا ہے وہ ذات کے تعارف کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، انسان ایک صفت ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے تو وہ انسان ہونے میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہوتا، بنو آدم میں سے ہونے میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہوتا. یہ اس لیے کہ بنو آدم ہونا، انسان ہونا اس کا عین ذات ہے، یعنی وہی اس کی ذات ہے. لیکن پھر بھی آپ اس کے تعارف کے لیے اس کا نام پوچھتے کہ جناب علی آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو آپ جو نام پوچھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نام انسان کی ذات کا عین نہیں ہوتا بلکہ اس کے تعارف کا باعث ہوتا ہے. اس لیے علماء نے احتیاطاً اس بات کو ذکر کیا ہے توحید کو شک سے بچانے کے لیے اور ایمان کو شک سے بچانے کے لیے یہ ضروری بحث ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو جمعے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تشکیک اور شک سے محفوظ رکھتی ہے. اس لیے علماء نے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کی ہر اس جہت کی طرف جا کے تحقیق کی ہے جہاں پر جا کر شک کا دروازہ بند ہو جائے اور کلام الہی اور کلام رسالت سے تمام باتیں یقین کے ذریعے ان شک کے خانے ختم ہوں اور یقین سے پور ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین کے جو 99 نام ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں، حضرت امام رازی نے ذکر کیا کہ اگر نام ہی ذات کا عین ہو تو پھر تو 99 خدا آپ کہیں گے. تو نام جو ہے وہ ذات کا عین نہیں، ذات کا غیر ہے. اور ذات کا غیر ایسا بھی نہیں کہ جیسے ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کی ایک مثال بڑے پیارے انداز میں فقہا ذکر کرتے ہیں، جو میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اگر آپ گلاب کا پھول اٹھائیں اور اس کو سونگیں تو خوشبو نہ گلاب ہے نہ گلاب سے جدا ہے بلکہ اس کا ایک تعارف ہے. تو آپ یہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خوشبو جو ہے یہ نہ اس ذات کا عین ہے نہ غیر ہے. تو بس اسی قاعدے پر اس کو کہا جاتا ہے کہ اسماء الہیہ جو ہیں وہ نہ ذات کا عین ہے اور نہ ذات کا غیر ہے. یہ بحث کیوں ہوتی ہے کہ یہ ذات کا عین ہے یا غیر ہے، اس کو میں آگے چل کے ذکر کروں گا. صرف اب اس درس کے اندر میں ان فنون کا تعارف آپ تک کرانا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ آنے والے جمعے کے اندر اسی آیت کے تحت اس چیز کو ہم کھول کر بیان کریں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ علماء باقاعدہ اس کو سبجیکٹ، عنوان اور موضوع دے کر اس کو الگ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے انشاءاللہ ایمان کے تقاضوں کے تحت ہم اس کو ذکر کریں گے. لیکن سر دس آپ اس بات کو یاد کیجئے جو عنوان ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. آخر میں ایک بات یہاں پر ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کے جو 99 نام ہیں اس کے علاوہ اور کسی نام کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بنیادی بحث ہے. تو اس میں سر دس صرف اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے وہ اسماء اور وہ صفات جس کو رب نے اپنے لیے خود ذکر فرمایا جو قرآن کے اندر موجود ہے، یا احادیث کے اندر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے اللہ رب العالمین کے لیے جو تعریف کلمات کہیں جیسے عزا و جلا، یہ اس ترتیب کے ساتھ قرآن میں کہیں نہیں ملتا لیکن زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات ثابت ہوئے ہیں. اور یہ دو کلمات کا مرکب ہے، عزا و جلا، دونوں کے معنی عزت و تکریم کے ہیں. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کریم کو یاد فرماتے تو ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل، عز عزت سے، جل جلالت سے، یعنی دونوں کا معنی عزت و تکریم کے لیے ہے. تو ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے لیے خود استعمال فرمایا قرآن میں موجود ہے، ایک وہ ہے جو احادیث کے اندر موجود ہے، اور تیسرا جو اجماعی امت کے نظریہ یہ ہے کہ لغت عربیہ کے اندر، یعنی عرب کی لغت اور ڈکشنری کی کتابوں کے اندر ایسے کلمات اور ایسے نام جو نہ رب نے ذکر کیے تھے نہ رسول اللہ نے ذکر کیے تھے، لیکن تواتر کے ساتھ اہل ایمان کے نزدیک وہ ذات الہیہ کے لیے علم بن چکے ہیں، نام بن چکے ہیں. تو یہ تین طریقوں سے خدا کو یاد کیا جائے گا. جیسے لفظ خدا جو میں نے ابھی بولا ہے، یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، نہ قرآن میں آیا نہ سنت میں آیا، لیکن لغت کی کتابوں کے اندر لفظ خدا کو جو ہے وہ رب کریم کے لیے تواتر کے ساتھ ذات الہیہ کا علم قرار دیا گیا ہے. لیکن میاں کہنا جائز نہیں ہے، اللہ میاں، میاں کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو لغت کے اندر اللہ رب العالمین کا علم اور نام قرار نہیں دیا گیا، ایک بات. اور خدا کا معنی جو ہے یہ خود سے ہونے کے ہے، اور میاں کے کئی معنی ہیں. میاں کا معنی ایک جو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور کلمہ خوبصورت سا ہمیں اچھا لگے اور ہم اللہ کے لیے کیوں نہیں بول سکتے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جناب آپ اگر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کلمہ بولیں گے تو پہلے اس کے اندر ادب کے تقاضے ملحوظ ہوں گے، اور اس میں یہ کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی لفظ اگر استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال کے اعتبار سے لغوی طور پر اپنے اندر چار پانچ چھ آٹھ معنی رکھتا ہے. اب اگر وہ چھ آٹھ معنوں کے اعتبار سے تمام معنی اگر اللہ رب العالمین کی ذات کی شان شان ہے اور آئمہ لغات صحابہ سے لے کر آج تک اس کو اگر تواتر کے ساتھ وقف کر دیتے ہیں اور امت کے اندر وہ رائج اس اعتبار کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ علماء میں سے کوئی ایک فرد بھی اس کی نفی نہیں کرتا، تو وہ اجماعی طور پر اللہ رب العالمین کے استعمال ہوتا ہے. لیکن میاں کا معنی جہاں شوہر کے لیے ہے، میاں کا معنی جہاں پر دلال کے لیے ہے، میاں کا معنی یعنی کئی اور گھٹیا الفاظ ہیں جس کو آپ اردو ہی کی فیروز اللغات اگر اٹھا کر دیں آپ دیکھیں تو اس میں کئی معنی. اس لیے علماء ربانیین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ لفظ خدا کے لیے ایک اجماع ہو چکا ہے، لہذا اب اس کے علاوہ اردو کے کوئی کہے نہیں مجھے میاں کا معنی بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ انفرادی طور پر اس بات کے متحمل نہیں کہ آپ رب کریم کے لیے اس کو استعمال فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے جن کا یہ شعبہ ہے، جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی طرف سے اگر اجماعی قول ثابت ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسلام جو ہے مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کے نظریات اور ان کے فرامین کے ماتحت چلتے ہیں. اور قرآن میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تم نے اپنی طرف سے کوئی سیدھا راستہ نہیں ڈھونڈنا ہے، سیدھا راستہ ان کا ڈھونڈنا ہے کہ جن پر اللہ کے نیک بندے چل چکے ہیں. تو لہذا ہمیشہ قرآن نے بھی یہ دعوت دی ہے کہ آپ نے جن کو فالو کرنا ہے، جن کی اتباع کرنی ہے، وہ امت کے نکھرے ہوئے پاکیزہ وہ اولیاء اور علماء کی جماعت ہے، تو ان کی زبان پاک سے اللہ رب العالمین کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا اس کو شرن جائز نہیں رکھا گیا، لیکن ہاں لفظ خدا کی اجازت دی گئی ہے. یہ تیسری بحث اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو معنی قرآن میں ذکر فرمایا، جو حدیث میں رسول کریم نے اللہ رب العالمین کو یاد کی، یا جو ائمہ لغات نے اس بات کی تصریح حضرت امیر شریف الدین جرجانی علیہ رحمٰن نے، شرح مواقف کے اندر علامہ تفتزانی علیہ رحمٰن نے جو اجماعی طور پر جن کا شعبہ علم کلام پر بحث کرنا ہے اور ان کی ذات کوئی مختلف ہی نہیں ہوتی ہے، جس طرح سیدنا امام بخاری وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کو حضرت امام بخاری کی ذات مبارکہ سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، امام اعظم فقہ کو بیان کرتے ہیں تو ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایک اتھارٹی اور سند بنی ہوئی شخصیات ہیں. ان کو اللہ رب العالمین نے یہ معاملات عطا فرمائے کہ آنے والی پوری پوری امت بڑے بڑے اجلہ اولیاء علماء ان کے شاگردوں میں سے گزرے ہیں، اور جو ان کے شاگردوں سے گزرے ہیں انہوں نے جو دین بیان کیا ہے، ہم جب ان کو علماء میں سے شمار کرتے ہیں تو جن سے انہوں نے دین کی تعلیمات لی ہے تو یقیناً وہ بھی اولیاء میں سے ہیں. تو یہ اتباعی سلسلہ چلتا ہے تواتر کے ساتھ. اس میں تیسری بحث جو اہم ہے، جو آخر میں وقت کے اختصار کے ساتھ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ معنی اس کے اپنے نام نامی اس میں گرامی کیسے ہیں کہ اس کو ذکر تو کیا جائے گا لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کو تنہا ذکر کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی اضافت کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا نام نامی اسم گرامی جو اسماء ہیں، کبھی وہ صرف اس اسم کو یاد کر لیں یا خالق ہو تو صرف خالق کہنا، یہ صرف اس کو مفرد تنہا اس کو یاد کرنا اس کے نام کے ساتھ، یا کبھی اضافت کر کے ذکر کرنا، جیسے اللہ رب العالمین کے لیے کہ فلاں چیز کا خالق، فلاں چیز کا قادر، لیکن جہاں پر مفرد استعمال کرنا ہے اس کی ترتیب میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. کہیں پر مفرد ذکر کرنا ہی ضروری ہے، اس کی اضافت کے ساتھ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس میں احتیاط رکھا جاتا ہے کہ اضافت کس کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو مفرد استعمال ہی نہیں ہو سکتے، اس کو استعمال کرنا ہوگا تو اضافت کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا. امام المفسرین حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے اس خوبصورت بحث کو بڑے آسان طریقے سے ذکر کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھنا ہو. حضرت امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کچھ صفات ایسے ہیں کہ جو ثابت ہوئے قطعی دلائل کے ساتھ، ان کا اطلاق مفرد اور مضاف دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی تنہا ان ناموں سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے اور ان ناموں کو کسی نام کی طرف اضافت کر کے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے قادر ہے، قاہر ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ قاہر ہے، اور یہ بھی کہا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے اضافت کے ساتھ کہ اللہ فلاں چیز پر قادر ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فلاں چیز پر قاہر ہے. تو یہ مفرد قادر کو مفرد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اضافت کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اور بعض اسماء وہ ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس کی تعداد سات کی آتی ہے، جس طرح سمیع ہونا ہے، سمد ہونا ہے، خالق ہونا ہے. ہم کہتے ہیں جی سمد بھائی، خالق بھائی، یہ شرعاً سخت گناہ ہے. اس قسم کے کلمات کو اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے اگر استعمال ہوگا تو اس میں عبد کا اضافہ کرنا ضروری ہے، نہ کرنے والا شخص گناہگار ہوگا. عبد الصمد تو کہا جائے گا، عبد الخالق تو کہا جائے گا، عبد الجبار تو کہا جائے گا. یہ سات نام ہے جو آج میں تفصیل ذکر کروں گا جس میں عبد کا اطلاق اشد ضروری ہے. تین تو میں نے آپ کو بتا دیے، اس میں سے اگر عبد کو ہٹا کر صرف نام کو ذکر کیا جائے، آپ کا نام ہو یا نہ ہو، لیکن مومن وہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سختی کے ساتھ اپنے رب سے پیار کرتا ہے. اگر کسی ہمارے دوست مسلمان بھائی سے نادانی ہو جائے اور وہ کسی کو ڈائریکٹ کہے خالق بھائی، کسی کو ڈائریکٹ کہے کہ سمد بھائی، تو آپ کا یہ اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے کہ آپ اس کو ادب سے کہہ کے نہ، سمد کے ساتھ بھائی نہیں لگ سکتا. آپ سمد اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کی صفات مختصہ میں سے ہے، کسی کو نہیں دی جاتی ہے. فرما اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ان کا نام مکمل ہے عبد الصمد، اس طریقے سے آپ کہیں. اور اگر بھائی کہنا ہے تو عبد الصمد یا عبد کا اضافہ کر کے عبد الجبار کہہ کر کہیں. اور تنہا مفرد استعمال کرنا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تعدیب کرے، اس کی اصلاح کرے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ بے ادبی کے تقاضے ختم ہوں اور اللہ رب العالمین کے جو یاد کرنے کے تقاضے ہیں وہ ایمانیات اور آداب اور اجلال کے تحت ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو منور کر سکیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خیرات کو پا سکیں. یہ ہر مومن کا تقاضا ہے، ہر موحد کا تقاضا ہے. ایک بات میں اس میں جو ذکر کر رہا تھا، دوسری یہ کہ جن صفات کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں مفرد اگر کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اضافت کے ساتھ کیا جائے تو خاص شرائط کے ساتھ ہے. جیسے خالق، خالق تو اللہ کو کہہ سکتے ہیں، خالق و کل شیئن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق الخنازیر نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے اضافت کے ساتھ کہ تنہا بھی استعمال ہو سکتا ہے خالق، اور اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ خالق و کل شے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. لیکن خاص شرائط یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اب اس کی پیدا کرنے، اس کی تخلیق کی نسبت خاص شرائط کے ساتھ پاکیزہ اور نئے چیزوں کی طرف کی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خالق ہیں، اولیاء کے خالق ہیں، انبیاء کے خالق ہیں. لیکن علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خالق الخنازیر، کہ اللہ خنزیر کا خالق ہے، حالانکہ اللہ نے پیدا اس سے کیا ہے، یہ مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، بندروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نجس چیزیں اس کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن جب یاد کریں گے، میں اسی جملے کو عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرا درجہ اس کا یہ ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ مفرد اور اضافت دونوں طرف سے جائز ہے، لیکن ایک چند کلمات ایسے ہیں کہ جس میں اضافت کریں گے تو اس میں خواہش شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور خواہش و عظمت کے ساتھ کہ خالق الانبیاء تو کہا جائے گا، خالق الاولیاء تو کہا جائے گا، خالق کل شیئن تو کہا جائے گا، لیکن خالق الخنازیر نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے وہ تو درست ہے، لیکن نسبت کے اعتبار سے وہ بے ادبی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اسی حوالے سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے جو کفر ثابت ہوا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے لیے تو یہ کہا کہ جیسا علم حضور کا ہے وہ بعض علم ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ اپنی کتاب میں یہ جو ذکر کر گئے کہ حضور کا علم ایسا ہے جیسے جانور، بچوں، بندروں کا، تو یہاں پر علماء نے کفر کا فتویٰ اس لیے دیا کہ جس طرح کے خالق الخنازیر کہنا کفر ہے، اسی طرح حضور کے علم کو بچوں کے مقابلے پر لانا یہ بھی کفر ہے. تو لہذا جو خدا کے جملوں کا ادب کرنا جانتا ہے وہ رسالت کا بھی ادب جانتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء ربانیین کی زبان سے نہ خدا کے لیے کبھی ایسا لفظ ثابت ہوا اور نہ انبیاء کے لیے ثابت ہوا. تھانوی صاحب کے دل دادا لوگ خواہ مخواہ زور کرتے ہیں، نہیں ان کا کہنے کا مقصد نہیں. ہم نے کہا ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی کوئی غلط مقصد نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے علم کو جو انہوں نے بچوں کے ساتھ ذکر کر دیا یہ سادہ سا مقصد ہے، جو جانوروں کے ساتھ ذکر کر دیا معاذ اللہ یہ سادہ سا مقصد ہے. لمبی چوڑی عبارتیں چھوڑیں، کوئی سنسکرت یا جناتوں کی بات نہیں ہے. تھانوی صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو جانور بچوں سب کو حاصل ہے، چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. اب اس پر دلائل لائی جائے. تو ہم نے کہا مناظروں کی بات نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کے علم کو جو جانوروں کے ساتھ ذکر کر دیا، بچوں کے ساتھ ذکر کیا، یہ ہے تھانوی صاحب کا کفر، جس کی بنا پر علماء حرمین نے انہیں کافر قرار دیا تھا. تو یہ سادہ سی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ رب سے محبت ہے، یہ رسول کریم سے محبت ہے، تو بندہ بے ادبی کو بے ادبی کہے گا. اسے مناظرے کا دنگل بنانے کی کوشش نہیں. ہاں گستاخی سرزد ہو گئی ہے تو آپ شیخ کل تو ہیں نہیں، توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا. تو اسے الگ مسلک بنانے کی ضرورت کیا ہے. تو لہذا میں نے اس حوالے سے اس بات کو ذکر کیا کہ جب ذات کے ساتھ تعلق ہو تو اس کے تعلق کے تقاضے ادا کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ سے متعلق جو علماء نے مزید تعلقات کو ذکر کیے ہیں، آداب کو ذکر کیے ہیں، وہ آنے والے دروس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. سر دس یہ درمیان سے مسئلہ آ گیا تھا جو آج سے 100 سال سے امت کے اندر نزائی بنا ہے، جبکہ سیدھی سی بات ہے سمجھنے کی اور اس کو خواہ مخواہ الجھایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے ایسے کلمات ذکر کرنا کہ جو اپنی طرف سے وہ جائز نہیں، لیکن جو قرآن کے اندر آئے ہیں، سنت کے اندر آئے ہیں یا لغت کے اندر تواتر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے. جیسے منشی کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا، لیکن علماء نے کہا ہاں لفظ منشی کے ساتھ اگر اضافت ہو جائے، منشی خلق، منشی رحمت، تو یہ کہنا جائز ہے. جس کو فاضل بریلوی نے ایک جگہ ذکر کیا، نعمت باٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو خالی منشی کہنا بے ادبی ہے، لیکن اس کے ساتھ وضاحت کر دی جاتی ہے منشی رحمت. یہ سارے علماء کلام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اللہ رب العالمین ان تمام تقاضوں کو قرآن کی روشنی کے تحت ہمیں ملحوظ رکھنے کی اور اس کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.